جو حضرات باہر تشریف فرما ہیں اندر جگہ موجود ہے، ادھر سامنے کی طرف، وہ اندر باہر، جو باہر والے حضرات ہیں وہ اندر تشریف لا سکتے ہیں. آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں، جگہ ہے نا خوب. الحمد لله وكفى والسلام وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے شیخ، میرے پیر و مرشد شیخ العرب والعجم حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامن برکاتہ العالیہ، فرمایا کہ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھ کو تقریباً 10 برس تک ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، 10 سال تک ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. اگر دین کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کا ادب اور سلیقہ اور طریقہ یہ ہے کہ ہر ایک سے اس کو کہتا نہ پھرے، ہر ایک کو اس کو نہ بتائے، بلکہ کسی، اگر اپنا شیخ اور مربی موجود ہے تو کوئی قرآن پاک اس سے سہارا نہ لگاؤ، اس میں قرآن پاک رکھتے ہیں نا. تو اگر دین کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کو سمجھنے کے لیے اپنے شیخ، اپنے مربی، کسی اللہ والے سے اس کو سمجھیں، کسی بڑے عالم سے، اب مفتی سے، لیکن اس کو ہر ایک کو کہتا نہ کرے. کیونکہ ہم اگر کسی مشکل میں ہیں تو اگلے کو مشکل میں کیوں ڈالیں؟ اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اس کو ہر ایک کو مت کہو، بلکہ اس کو فن کے آدمی سے کہو. کتنی عجیب بات ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنی گاڑی کا کچھ کام کروانے کے لیے مکینک کے یہاں گیا، تو جو دکاندار ہے جس سے سامان لیتے ہیں کچھ، اس سے بے تکلف دوستی، تو جیسے ہی پہنچا تو اس نے کہا مولوی صاحب آ گئے، بڑا اچھا ہوا. میں نے کہا خیریت؟ کہ نہیں، بات پوچھنی تھی. تو میں نے کہا یار چھوڑو، میں اپنا کام کرانا ہوں، کوئی بات بات کیا پوچھنا. نہیں، بہت ضروری بات ہے. میں نے کہا ضروری بات نہیں ہے. کہنے لگے نہیں، بہت ضروری ہے. میں نے کہا ضروری نہیں ہے. کہنے بات میری ہے، تم کو کیسے پتا؟ میں نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، یہ جو ضروری بات پوچھنی ہے یہ کب سے پوچھنا چاہ رہے ہو؟ اس نے کہا 3 سال ہو گئے. میں نے کہا میں یہی تو کہہ رہا تھا کہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اگر ضروری ہوتی تو 3 سال میں آپ نے کسی سے پوچھا، ٹائم نہیں ملا. یعنی ایک بات ضروری ہے اور 3 سال تک اس کو اپنے پاس رکھا اور کسی سے پوچھا نہیں، اس کا مطلب ضروری نہیں ہے نا. میں نے کہا اصل مسئلہ یہ ہے کہ مولوی کو دیکھ کے مسئلہ سوچتا ہے. جیسے ایک ڈاکٹر صاحب تھے، وہ راستے میں جا رہے تھے تو ایک وکیل ملا، اس نے کہا، اور وکیل سے اس کی دوستی بھی، وکیل سے کہا رہے وکیل صاحب آپ بہت اچھے وقت میں ملے. خیریت جناب، کیا ہوا؟ کہ اتنا پریشان ہوں، میں راستے میں جا رہا ہوتا ہوں تو کوئی نہ کوئی آدمی مل جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب دیکھیے گا ذرا موسم کے تبدیل ہونے سے نزلہ ہو گیا مجھ کو، ذرا کوئی دوا تو لکھ دیں. कोई दवा बता दें। अब डॉक्टर, उसने कहा मैं शर्मा शर्मी में और रवादारी में मैं दवा बता देता हूँ। कोई आगे कहता है नब्ज दिखा दे, लिहाजा लोग चलते फिरते इलाज करवा लेते हैं, क्लिनिक पे आते नहीं, फीस बच जाती है। कहा मैं क्या करूं? वकील साहब ने कहा ये तो बहुत आसान काम है, आप एक काम क्या करें, अगर कोई ऐसे आदमी आपको राह चलते अपना चेकअप करा ले तो आप उसको बिल बना के भेज दें घर पे। तो ये कैसे हो सकता है? कहा भाई ये तो आपको करना पड़ेगा। डॉक्टर परेशान, उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। खैर अगले दिन वो घर में था, चला गया। उसने अगले दिन घर में बैठा था कि कोरियर कंपनी वाला आया, उसके नाम डॉक्टर के नाम एक एनवेलप लिफाफा लेकर, उसने खोला तो उसमें वकील की फीस का बिल था कि आपने जो मुझसे राह चलते मशवरा किया उसके 1000 रुपए भिजवा दीजिए। तो बात सारी ये है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यार फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखिए, कहने लगे अच्छा भाई अब गलती हो गई तो कम से कम बता दे दो। मैंने कहा नहीं, अब भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब मुझे काम करवाना था तो मैं आपके पास आया। ऐसा अगर आपको कोई बात है तो आप चल के जाइए। कहने नहीं, आप मुझे बुला लेते मैं वहीं आ जाता। मैंने कहा वहां आ जाते फिर वहां आके बोलते कि वहां लेके चलिए। तो इसलिए पता ये चला, हमारे अमल से पता चलता है कि हमें क्या चीज हमारी नजर में जरूरी है कि नहीं। तो हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 10 बरस तक मुझको एक बात में समझ में नहीं आई, और वो बात जब समझ में आई तब हजरत ने उसको जाहिर फरमाया। 10 बरस तक उसको सबसे छुपा के रखा, जब वो बात समझ में आ गई फिर जाहिर फरमाया और उसका जवाब भी फरमाया। और वो बात क्या थी? सुभान अल्लाह, बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं। फरमाते हैं बात ये थी कि अल्लाह ताला के लिए ये क्या मुश्किल है कि जन्नत में बगैर किसी अमल के हमें भेज देते। ये मुजाहिदा ना होता, ये रोजा ना रखते, ये नमाज ना पढ़ते, ये दाढ़ी रखते हैं तो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, इन्ना लिल्लाह वा इन्ना इलैहि राजिऊन, चल जाएगा जन्नत। अच्छा बस ठीक है, UPS। इतना दाढ़ी रखते, अब रोजा सुबह से शाम तक भूखा रहे, और दूसरे काम, अल्लाह ताला बगैर अपने कर्म से अगर जन्नत दे देते तो उनके लिए क्या मुश्किल था। जैसे हदीस शरीफ में आता है, बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, या गालबन मौलाना याकूब साहब नानुत्वी रहमतुल्लाह अलैह, ये हदीस शरीफ पढ़ा रहे थे बुखारी शरीफ की। और वो हदीस शरीफ ये थी कि अल्लाह ताला कयामत के दिन जब जन्नत से सवाल फरमाएंगे कि क्या तेरा पेट भर गया जन्नत से, तो जन्नत आरज करेगी कि अल्लाह ने पेट नहीं भरा। तब अल्लाह ताला एक कौम को पैदा फरमाएंगे और उस कौम को पैदा फरमाकर जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। जहन्नम से भी सवाल होगा, जैसे कुरान पाक में जिक्र है, यौम नकूलु लिजहन्नम हल इम्तलाती, हमारा जहन्नम से इरशाद, क्या तेरा पेट भर गया? तो कहेगी हल मिन मज़ीद, और जहन्नम ही है। तब अल्लाह ताला बुखारी शरीफ की हदीस है, वयज़ऊ क़दमहु, अल्लाह ताला अपना कदम मुबारक रखेंगे। अल्लामा कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने बुखारी शरीफ की शरह लिखी है, वो फरमाते हैं कि अल मुराद बिल कदम, कदम से क्या मुराद है? फरमाते हैं कि अल मुराद बिल कदम अत तजल्ली उल खास, अल्लाह ताला की खास तजल्ली। मेरे मुर्शिद ने जब यह हदीस शरीफ पढ़ाई तो फरमाया कि देखो, सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला की तजल्ली के लिए अल्लाह ताला सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम का इस्तेमाल फरमाया, तो इससे क्या मुराद है, क्या तशबीह हो सकती है? फरमाया कि चूंकि इंसान जब खड़ा होता है तो उसका सारा वजन उसके कदम के ऊपर आता है, लिहाजा अल्लाह ताला जो अपनी खास जबरदस्त कुव्वत वाली तजल्ली नाज़िल फरमाएंगे कि जहन्नम कहेगी कत कत बस बस, वो फिर रिवायत कत कत कत, اور تین ایک روایت میں آتا ہے کہ تین دفعہ کہے گی بس 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 اللہ میاں میرا پیٹ بھر گیا. جب حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ حدیث شریف پڑھا رہے تھے, ایک طالب علم نے کہا, حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک طالب علم نے کہا کہ حضرت اس قوم کے تو بڑے مزے ہیں کہ نماز نہ روزہ نہ تراویح کی 20 رکعت کے پنڈلیاں دبا رہے ہیں اور مزے سے جنت مل گئی. حضرت کے چہرے پر ایک عجیب رنگ آیا اور فرمایا کہ کیا خاک مزے ہوں گے, ارے نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا, مفت میں جنت مل گئی, کیا لذت اور مزہ ملے گا. ہر نعمت کی لذت اور مزہ اس کے حصول کے اعتبار سے ہوتا ہے, یعنی وہ نعمت جس طریقے سے حاصل ہوتی ہے, جتنی مشقت اور محنت سے, اس نعمت کی لذت اور مزہ اتنا زیادہ ہوتا ہے. دیکھیے آج کل اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے, کراچی کے اندر روزے کتنے آسان, نہ بھوک کا احساس نہ پیاس کا احساس, ایسے مزہ, اتنا مزیدار موسم, ایسا ٹھنڈا اور کہ وقت پتہ ہی نہیں چلتا, نہ بھوک کا احساس ہوتا ہے نہ پیاس کا. لیکن ایسے بھی روزے رکھے, یا آج کل کسی کے گزرتے ہیں کبھی کبھی, جیسے سحری میں آنکھ نہ کھلے, ایسا بھی یہ بھی ہوتا ہے. لیکن جوان کے لیے مسئلہ یہی ہے, اگر اس کی سحری میں آنکھ نہ کھلے اس کو روزہ رکھ لینا چاہیے, اگر اس کو روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے. رہی بات کہ صاحب ہم تو مر جائیں گے, ارے میاں مرنے لگو گے تو اس سے پہلے خود ہی روزہ کھولنے کی اجازت ہو جائے گی. زیادہ یہی ہوگا نا کہ جی ہم روزہ رکھیں گے تو پھر مر جائیں گے, ارے میاں مرنے سے پہلے چھٹی مل جائے گی کہ روزہ چھوڑ لو اب افطار کر لو, زیادہ گھبرانے کی کیا بات ہے. کہ اگر آدمی کسی کی ایسی حالت غیر ہونے لگے کہ اس کی طبیعت بہت خراب ہونے لگے یا وہ مرنے کے قریب ہو جائے, تو اس کے لیے تو ویسے ہی شریعت نے چھٹی دی کہ تم روزہ افطار کر لو, جس کو کہتے ہیں روزہ توڑ لو, اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں. تو میرے پیارے دوستو, جب نعمت جس آدمی کو جتنی مشقت سے اور جتنی محنت سے جو نعمت ملتی ہے, اس نعمت کی قدر اتنی زیادہ کرتا ہے. لہذا ایک آدمی پیسہ اپنی محنت سے کماتا ہے, مشقت کرتا ہے, وہ ایک ایک پیسے کو سنبھال کے رکھتا ہے, اور جب اولاد کو وہ پیسہ ملتا ہے تو وہ اللہ تللے میں اڑا دیتی ہے. یہ اللہ تللے کو سمجھ میں آ رہا ہے نہیں, یہ اردو سمجھ میں نہیں آ رہی نا. ارے لوگ تو ہنس رہے ہیں, ان کو تو مزہ آ رہا ہے تللے تللے میں, کیونکہ اردو کا خاص لفظ ہے نا, ابھی سننے کو ملتا نہیں ہے, کیوں جناب والا. لہذا وہ کیا, ادھر کیا ادھر کیا, کے ایف سی کھا لو, میک ڈونلڈ چلے جاؤ, یہ جوتے لے لو, یہ پسند نہیں آیا وہ لے لو, وہ پسند نہیں آیا وہ لے لو, یعنی پیسے کو ضائع کرنا اور اس کا فضول استعمال کرنا, وہ یہ کرتے. کیوں, محنت سے نہیں ملا. جب انسان محنت سے کماتا ہے کوئی چیز پھر اس کی قدر کرتا ہے. لہذا جب یہی آدمی, یہی نوجوان جب جاب پر لگتا ہے اور مہینے کے آخر میں جب اس کو لفافہ ملتا ہے یا چیک ملتا ہے, اب پیسے سنبھال سنبھال کے رکھتا ہے. کیوں, اب اپنی محنت سے کمایا. لہذا حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا, تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت نانوتوی رحمتہ اللہ نے یہ بات فرمایا مولانا یعقوب صاحب کہ جس کو جنت مفت میں مل جائے گی اس کو کیا مزا, نہ گناہ سے بچنے کا غم اٹھایا, نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا, خصوصاً فجر کی نماز کے لیے اٹھنا کہ رات کو جاگے. اور جاگنے کا مطلب یہی ہے, دیکھیے فجر کی نماز کو ایسا اس زمانے میں خصوصاً رات میں اگر کوئی جاگے تو فجر کی نماز میں اس کو چاکو چوبند نہیں ہوتا, چست نہیں ہوتا وہ, بلکہ نیند میں جھٹکے مار رہا ہوتا نماز میں بھی. لہذا ایسے آدمی کے لیے جاگنا درست نہیں ہے. اس کے لیے مسئلہ یہی ہے کہ وہ رات میں سو جائے, چاہے بڑی رات ہو تاک رات ہو, رات میں سو جائے, صبح تھوڑی سی جلدی اٹھ جائے تاکہ تھوڑی سی عبادت کر لے, لیکن فجر کی نماز میں چوکس ہو. اس لیے ایسا نہیں, تہجد میں تو اٹھے اور چاہت کو خوب خوب اہتمام سے اور آنکھیں روشن, اب رات بھر جاگے اب فجر کی نماز میں جھٹکے مار رہے ہیں. ایسا عالم ہوتا, کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ نے یہ سمجھا ہے کہ رات کو جاگنا یہ فرض ہے اور ضروری ہے تاک رات. اب اس کی خاطر سے صبح, بلکہ کتنے تو ایسا بھی عالم ہوا رات کو جاگے فجر سے پہلے سو گئے. اب آپ بتائیے رات کا جاگنا ایک مستحب عمل اور فجر کی جب نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے, ایک مستحب عمل کی وجہ سے واجب کو نہیں چھوڑا جائے گا. اب کمزوری کا زمانہ ہے, چکر آتے ہیں, لہٰذا اسی پر مسئلے پر عمل کرے کہ رات عبادت کرے, سو جائے, سو کے تازہ دم ہو جائے, پھر اس کے بعد تازہ دم اٹھ کے عبادت شروع کر دے تاکہ فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھے. میرے پیارے دوستوں, اب فجر کی نماز پڑھنے کی تکلیف, رات کو دیر سے گئے, اٹھا نہیں جا رہا, سحری کر کے دل یہی چاہتا ہے کہ یہی دو رکعت نماز پڑھ کے وہی کلٹی کھا جائیں. تو یار لوگ ایسے ہی کرتے نا کہ جلدی سے وہی جانماز بچھایا, گھر میں نماز پڑھی اور وہی لڑک گئے. لیکن میرے پیارے دوستو, اللہ کا وہ عاشق جس کو یہ طلب ہے کہ نہیں, مجھے مسجد میں جا کر نماز پڑھنی ہے, تکلیف تو ہے لیکن اس تکلیف میں لذت کیسی ہے. جیسے روزہ رکھتا ہے شام کے وقت میں, افطار کے وقت میں کتنا مزہ آتا ہے جب اس کو فروٹ چاٹ نظر آتی ہے, پکوڑے نظر آتے ہیں, دہی بڑے نظر آتے ہیں, وغیرہ وغیرہ, کیسی لذت ہوتی ہے. اور اس لذت میں اتنا مست ہو جاتا ہے کہ جماعت کی نماز بھی چھوڑ دیتا ہے کہ جی افطار ہے. اور اگر افطار پارٹی ہو تو سبحان اللہ, کیونکہ اس میں تو مرغی کی ٹانگیں بھی ہوتی ہیں نا, رول بھی تو ہے اس میں, اپنا رول بھی تو ادا کرنا ہے, ہم نے رول کھانے میں اپنا رول بھی ادا کرنا ہے, اس لیے اس کا بھی اہتمام ہو کہ افطار کی وجہ سے افطار کو افطار میں افطاری میں رفتاری دکھائے, افطاری میں رفتاری دکھائے تاکہ جماعت سے نماز پڑھ سکے, اس کا بھی اہتمام کرے. رہی بات کہ جی تھوڑا کھا سکیں گے تو مغرب کی نماز کے بعد دو سنت پڑھ لے, چاہے ولا اپنے ناتینا سے پڑھ لے اور اس کے بعد دوبارہ شروع ہو جائے, کون منع کرے گا. لیکن میرے دوستو یہ تکلیف جو اٹھا رہا ہے, اب اس کے بعد اور نظر بچانے کی تکلیف, داڑھی رکھی لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا, شلوار ٹخنوں سے اوپر کری لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا, کیا کہتے ہیں ارے میاں اس سے تو بہتر تھا چڈی پہن لیتے, ایسے ایسے جملے کستے ہیں. اور یہی صاحب کو جو دوسروں کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو تو مذاق اڑاتے ہیں کہ تم اس سے بہتر تھا چڈی پہن لیتے, وہی جب صبح جاگنگ کے لیے چڈی پہن کر جاتے ہیں اس وقت ان کو شرم نہیں آتی ہے. اب یہ جو گناہ سے بچنے کا غم اٹھانا, اپنے اخلاق کو قائم رکھنے کے لیے تکلیف برداشت کرنا کہ غصہ تو آیا لیکن اس کو ضبط کرنا ہے, اس ضبط کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے, اس کے بعد جب جنت ملے گی اللہ اکبر, اس کی لذت اس کا مزہ کچھ اور ہوگا. اس لیے حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو میرا مسئلہ تھا یہ مولانا جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ کے ایک شعر سے حل ہو گیا. اور وہ شعر کیا ہے؟ وہ شعر ہے ماں جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ, میرے مرشد نے یہ بات فرمائی, ماں جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لے کے شیرینیوں لذات مقر, لے کے شیرینیوں لذات مقر, ہست بر اندازے رنجے سفر, منزل کا سکون منزل کا اطمینان اسی کو مل, یہ ذرا دیجیے گا یہ رومال, منزل کا سکون اور مزید کی لذت اور مزہ اسی کو پتا چلتا ہے جس کو سفر میں جتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے, سفر میں جتنی تکلیف ہوتی ہے منزل کا اتنا زیادہ پتا چلتا ہے. جیسے دھوپ میں چل کے آئے, دھوپ میں چل کے آئے, اب گرمی ہے, پسینے پسینے ہو رہا ہے, اب کسی نے شربت روح افزا پلا دیا یا جوس پلا دیا, ہر ہر گھونٹ میں الحمدللہ نکلے گا نہیں نکلے گا, اور جسم کے ہر ذرے سے ایک ایک بال سے الحمدللہ نکلے گا. اور ایک آدمی ایئر کنڈیشن گھر سے نکلا, ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھ کر ایئر کنڈیشن دفتر میں پہنچ گیا, اب وہاں کسی نے اس کو شربت روح افزا ٹھنڈا پانی یا اس کو جو ہے جوس پیش کیا, اس کو کیا مزہ آئے گا؟ مزہ تو اس کو آئے گا جس سے تکلیف اٹھائی ہے. تو نعمت میں ایک ہی ہے, نعمت ایک ہی ہے، لیکن تکلیف کی وجہ سے، مشقت کی وجہ سے اس نعمت کی لذت بڑھ جاتی ہے میرے دوستوں۔ لالا حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت کے حصول کے لیے یہ جو تھوڑا سا مجاہدہ رکھا، یہ جو تھوڑی سی تکلیف رکھی، کیوں؟ تاکہ جنت کی نعمت کی لذت اور زیادہ مزیدار معلوم ہو۔ اس لیے تکلیف سے نہ گھبرانا۔ اچھا ایک بات بتائیے، روزہ رکھنے میں تکلیف ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا، ہوتی ہے جناب، میں کہہ رہا ہوں ہوتی ہے، میں اس کا اقرار کر رہا ہوں کہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن بات یہ ہے یہ تکلیف آپ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں لذت بھی تو ہے، لذت بھی ہے نا، تو اس کی لذت کی وجہ سے وہ تکلیف محسوس نہیں ہو رہی۔ لہذا جب کبھی روزہ رکھتا ہے، کبھی روزہ رکھا اب روزہ لگ رہا ہے جس میں یعنی تکلیف ہوئی، بھوک پیاس لگی، شام کے وقت جب افطاری کرتا نا، کہتا ہے اگلے دن روزہ نہیں رکھنا، کل نہیں روزہ رکھوں گا میں، ارے صاحب بڑی تکلیف ہوئی، لیکن دیکھتے ہیں صبح، اچھا کہتے ہیں صبح سحری میں نہ اٹھانا، دیکھیں جناب خود ہی سب سے پہلے بیٹھے ہیں، ارے بھائی تم تو کہہ رہے تھے میں روزہ نہیں رکھوں گا، ارے بھائی کیا کریں، چھوڑ نہیں سکتے، کیوں؟ لذت ہے اس میں، وہ جو وقتی تکلیف ہے وہ بھول جاتا ہے، کیوں؟ روزے کی جو لذت ہے اس تکلیف پر غالب آ جاتی ہے، اسی لیے تو آپ انکار کر رہے تھے کہ روزے میں تکلیف نہیں ہے۔ وہ جو روزہ کھولنے کی جو لذت ہے، سبحان اللہ، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے میرے پیارے دوستو۔ لہذا اسی طریقے سے گناہ سے بچنے کی تکلیف، عبادت کرنے کی جو تکلیف ہے، اس کے بعد جب جنت ملے گی اس کا مزہ کچھ اور ہوگا۔ میرے مرشد میرے شیخ یہاں ایک بات اور فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ اللہ تعالیٰ نے، حکیم الامت فرماتے مجھے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مشقت کیوں رکھی، بغیر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بغیر کام کے دے دیتے، جیسے پیش عرض کیا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بغیر مشقت کے ایسے ایک قوم کو اللہ تعالیٰ جنت میں پیدا فرما کر داخل فرما دیں گے، لیکن تکلیف کے بعد نعمت کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اسی لیے تو جب ہمارے یار لوگوں کی شادی دیر سے ہوتی ہے، آج کل کراچی میں رواج ہو گئے شادی دیر سے کریں، یعنی جب دانت ٹوٹنے کے قریب ہو نا اس وقت شادی کریں تاکہ بیوی نہ توڑ سکے، یہ الزام بیوی پر نہ آئے۔ پھر شادی کی رات ہوتی ہے تو وگ اتار کے سائڈ پہ رکھتے ہیں کہ معاف کیجیے گا ذرا تک، وہ کہتی ہے اچھا چلو کوئی بات نہیں، میں بھی ذرا اپنے دانت نکال لوں۔ یہ بھی ایک عجیب ذوق ہوا کہ شادی دیر سے کرو، اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر نتیجہ یہی ہوتا ہے، اب ظاہر بات ہے بیوی دیر سے ملی، اب چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہے، کہیں دل ہی نہیں لگ رہا، کیونکہ دیر سے چیز ملی نا، قدر زیادہ کر رہے ہیں، اس کی قدر دانی کر رہے ہیں ابھی۔ تو میرے پیارے دوستو، میرے شیخ و مرشد یہاں ایک بات اور فرماتے ہیں، اب دیکھیے حضرت کا عجیب فرمائیں کہ دیکھو جب جنت کے سوال پر اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو پیدا فرمایا اور جہنم کے سوال پر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کو نازل فرمایا، فرمایا اس پہ کیوں فرق ہے؟ میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جنت میں تو قوم کو پیدا فرما کر داخل فرمانا یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جنت عطا فرماتے ہیں، یہ کوئی اللہ سے کہہ نہیں سکتا کہ آپ نے ہمیں جنت کیوں، فلاں کو جنت کیوں دی۔ اس لیے میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا احسان دیکھو کہ فرمائے مالک یوم الدین، ہر رکعت میں ہم لوگ پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، کہ وہ یوم الدین کا یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ مالک کیوں فرمایا، قاضی اور جج نہیں، جبکہ وہاں عدل ہوگا، لہذا عادل یا قاضی یا منصف یا جج نہیں فرمایا بلکہ مالک فرمایا۔ کیوں؟ میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جو لوگ عدل سے نہ بخشے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے جنت عطا فرما دیں گے۔ لہذا ایسے کتنے ہیں، لہذا حدیث شریف میں کتنے ایسے واقعات آتے ہیں، ایک شخص ہے اب وہ گناہوں کی وجہ سے اس کو شرمندگی اس لیے ہے کہ کانپ رہا ہے کہ میرا کیا حال ہوگا، پیشی ہوئی، اب حساب کتاب شروع ہوا، تو نے یہ گناہ کیا ہے، تو نے یہ گناہ کیا ہے، تو نے یہ گناہ کیا ہے، اب وہ دل ہی دل میں ڈر رہا ہے یا اللہ ابھی تو میرے چھوٹے چھوٹے گناہ کی مجھ کو گنوائے جا رہے ہیں، ابھی تو کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ تو باقی ہیں، کیا حال ہوگا؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ گناہ ہو جائیں گے تب ارشاد ہوگا کہ جا، یہ تیرے گناہوں کو ہم نے نیکی سے تبدیل کر دیا. اب جب وہ بندہ یہ دیکھے گا وہ کہے گا اللہ اکبر، اللہ میاں یہ کیا لوگ، یہ کیا بات ہے، میرے تو ابھی بڑے بڑے گناہ بھی باقی ہیں، اس کو تو اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں آیا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا پر ہنسی آ جائے گی کہ ابھی تو اس ظالم کو دیکھو کہ کیسا اس کی خوف سے کانپ رہا تھا، لیکن ابھی کیسی اس کی جسارت بڑھ گئی، کیوں دیکھا نا اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر عام ہو رہی ہے، لہذا اس کی ہمت بڑھ گئی. اب وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میاں بڑے بڑے گناہ تو ابھی ان کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں آیا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے. تو لہذا اللہ تعالیٰ جو بندے اللہ تعالیٰ عدل سے نہ بخشے جائیں گے اپنے، کیونکہ گناہ زیادہ نیکی ہے کم، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ان کی کوئی نیکی ایسی پسند آ جائے گی جس کی وجہ سے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما کر وہ جنت میں داخل فرما دیں گے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کسی نیکی کو معمولی مت سمجھنا، ہر نیکی کو کرو، کیا پتا کون سی نیکی بہانہ بن جائے، کیا چیز بہانہ بن جائے، رحمت بہانہ می جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ بہانے تلاش کرتی ہے، بہا نمی جو یل قیمت نہیں مانگتی. لہذا اس فائشہ عورت کا واقعہ کتنا مشہور ہے پرانے زمانے میں کہ ایک کتا پیاسا تھا، اس نے اپنے دوپٹے کو اتار کر اپنے موزے سے باندھا اور کنویں سے پانی نکال کر اس کو پلا دیا، اللہ تعالیٰ نے زندگی بھر کی خطاؤں کو معاف فرما دیا. کیا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے میرے دوست. اس لیے کیا فرمایا، جب اللہ تعالیٰ فرمایا کہ مالک ہیں تو مالک فرما دیا کہ جو لوگ عدل سے نہ بخشے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے جنت عطا فرما دیں گے. اور اللہ تعالیٰ سے کوئی اس لیے نہیں پوچھ سکتا کہ وہ مالک ہے، اپنی چیز ہے، جس کو چاہے عطا فرما دے. لیکن جہنم میں کوئی ایسا نہیں ہوگا، جہنم میں ہر آدمی جو بھی جائے گا وہ اپنے عدل سے جائے گا. لیکن میرے مرشد فرماتے ہیں، میرے شیخ فرماتے ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین کہ قیامت کے دن کا وہ مالک ہے، اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی عدالت میں ابھی سے درخواست دائر کر دو کہ اللہ تعالیٰ آپ مالک ہیں اور میں اپنے اعمال کی جیسے جنت میں نہیں جاتا، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے مالکانہ حقوق کو ابھی سے مجھ پر جاری فرما دیجئے اور مجھے میرے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیجیے، خصوصاً رمضان شریف کی یہ گھڑیاں، خصوصاً رمضان شریف کی یہ گھڑیاں. اور پھر ٹاک راتے دیکھیے، دودھ کتنی قیمتی چیز ہے لیکن دودھ میں سے ملائی نکالتے ہیں، پھر ملائی میں سے مکھن نکالتے ہیں، پھر مکھن سے دیسی گھی بناتے ہیں. تو دودھ سے ملائی، ملائی سے مکھن، مکھن سے گھی. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سارا سال عام ہے، پورے برس عام ہے، ایسا نہیں خاص ہو، لیکن رمضان شریف کو خاص فرما دیا، یعنی دودھ میں سے ملائی نکال لی، خاص کر دیا کہ جہنم کے دروازے بند، جنت کے دروازے کھول دیے، شیاطین کو بند کر دیا. اللہ تعالی کی رحمتیں عام ہو رہی ہیں. اس میں ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر کر دیا، نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا، کتنی رحمتیں. اگر کسی روزے دار کو روزہ افطار کرایا چاہے ایک کھجور سے ہو، ایک گھونٹ پانی، ایک گھونٹ لسی ہے، تو اس کے روزے کا ثواب اس کو بھی ملے گا اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اور اگر روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلا دیا، من اشبع صائما، اگر روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلا دیا تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلایا جائے گا کہ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، کہ جنت میں داخلے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی. اس سے یہ پتا چلتا ہے، اس حدیث شریف سے پتا چلتا ہے کہ روزے دار کو جو پیٹ بھر کر کھلا دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں نہیں بھیجیں گے، کیونکہ جہنم میں تو پیاس بجھ جائے گی. اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ جنت جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیجیں گے تاکہ اس کی پیاس نہ بجھے. لا یظما رہے تو میرے پیارے دوستو میرے شیخ و ماتے ابھی سے درخواست دائر کرو. لہذا سارا پورے برس میں رمضان شریف کو خاص کر دیا اپنی رحمتوں کے لیے. آپ پھر رمضان شریف کا جو حاصل ہے پورے سال کا حاصل رمضان شریف اور رمضان شریف کا حاصل آخری عشرہ. لہذا اسی لیے تو موتقف یہاں پڑ جاتے ہیں اپنا بستر لگا دیتے ہیں کہ اب تو بستر لگا دیا. برٹش امبیسی کا ویزا لینے کے لیے یا امریکن امبیسی میں ویزا لینے کے لیے رات ہی کو بستر لگا دیتے ہیں, لائن لگا دیتے ہیں. واجی واہ, وہاں کے ویزے کے لیے لائنیں سمجھ میں آتی ہیں؟ بڑے بڑے اپ ٹو ڈیٹ لوگ وہاں پر لائنیں لگ رات سے بستر ڈال دیتے ہیں. تو اللہ کے عاشقوں کا اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں بستر لگا دینا کیا تعجب ہے. اور پھر آخری عشرے کا حاصل کیا ہے؟ شب قدر. لہذا معتکف شب قدر سے محروم ہو سکتا ہے؟ معتکف کے تو کھانا بھی عبادت سونا بھی عبادت, لیکن غو کا پاڑا نہ مچا کہ پتا چلا کوئی آدمی سو رہا ہے یا عبادت کر رہا ہے یا ذکر میں مشغول ہے, اتنی زور زور سے باتیں کر رہے ہیں اور ہنسی مذاق. اور آج کل تو عجیب ہے یار, لوگ اعتکاف میں بھی بیٹھتے ہیں موبائل کے ساتھ لے کر آتے ہیں, کیونکہ اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے پر اپنی گرل فرینڈ کو بھی دعا میں یاد رکھنا, کیونکہ اس کے ایسے میں آئیں گے نا کہ آپ اعتکاف میں بیٹھے میرے لیے خصوصی دعا کیجیے گا. اور موبائل پر باتیں بھی ہو رہی ہیں اور ایس ایم ایس بھی چل رہے ہیں کہ آج جو ہے 25ویں رات ہے, بے فکر رہو میں تمہارے لیے رو رو کے دعا کروں گا. پھر صبح میسج کر دیا, گھبراؤ نہیں, بس اللہ سے مانگ لیا. یہ عالم ہے, اعتکاف میں بھی یہ حرکتیں ہو رہی ہیں. یہ وفاداری ہے کہ اپنی معشوقہ کو بھولے نہیں. لہٰذا اعتکاف میں بھی اب موبائل میں لگے ہوئے, معتکف میں یعنی جو چادر لگا جاتے ہیں اس کو معتکف بولتے ہیں, چادر میں نہیں تو چلو واش روم میں جا کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہی بعض زیادہ لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا, بعض لوگ وہ بھی واش روم میں جا کے یہ کام کرتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے وہ بےچارے اس لیے مجبور ہیں کہ وہ بھنگی کا کام دیتا ہے, اس کے بغیر ان کی لائن کلیئر نہیں ہوتی. جیسے بھنگی آ کے ڈنڈا کھول کے لائن کھولتا ہے نا, تو یہ بھی یہی کرتے ہیں. نسوار کھانے والے, سگریٹ پینے والے, پان کھانے والے, وہ پان کھا کے لیٹرین جاتے ہیں. کیوں؟ یہ بھنگی کا کام کرتا ہے ان کے لیے, ایسا عالم ہے. تو میرے پیارے دوستوں آ کیسا اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ آخری عشرے میں شب قدر کی تلاش رکھی اور اعتکاف کرنے والا اس سے محروم نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اعتکاف میں بیٹھا ہے اس کو شب قدر تو ملنی ہے, لہذا آخری حاصل یہ ہے. تو یہ اللہ تعالی رحمت عام کر دی. لہذا ان گھڑیوں میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی, وہ معافی کی دعا سکھائی کہ انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, کہ اللہ آپ بہت معاف فرمانے والے ہیں, بار بار معاف فرمانے والے ہیں, کریم بھی ہیں, نالائق کو لائق بنا دیتے ہیں بس. اور آپ معافی کا عمل آپ کا پسندیدہ عمل ہے, جلدی کیجئے ہمیں بھی معاف فرما دیجئے. تو ابھی سے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی عدالت میں ہم درخواست دائر کر دیں کہ آپ قیامت کے دن کے مالک ہیں, ہم ابھی سے اپنے پلاٹ کی بکنگ کرواتے ہیں. ایڈوانس بکنگ کراتے نہیں بھائی, لاتے بھائی لہٰذا جلدی سے پیمنٹ کر دے, ایڈوانس پیمنٹ کر دے. ایڈوانس پیمنٹ کیا کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا ایڈوانس پیمنٹ کیا؟ آنسو گرا دے, آنسو چاہے مکھی کے سر کے برابر ہو. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عبد مؤمن یخرج من عینیہ دبور, کہ جو مومن بندے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے چاہے ایک آنکھ سے ہو چاہے وہ مکھی کے سر کے برابر ہو, جہاں وہ آنسو لگ جائے گا جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جائے گی. حکیم الامت خانی رحمت اللہ علیہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ آنسو تو چہرے پر لگا, جہنم کی آگ اس پر کیسے آرام ہوگی؟ چلو چہرہ زیادہ سے زیادہ جہنم سے بچ جائے گا, باقی جس جہنم میں چلے گا. فرماتے کہ نہیں, یہ اللہ تعالی کی رحمت سے بعید ہے. پھر اس کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ سنایا میرے مرشد فرماتے کہ ہندوستان میں ایک راجہ کا راجہ مر گیا تو اس کے چچا وغیرہ ایک اس راجہ کا ایک بیٹا تھا وہ ابھی کم عمر تھا تو اس کے چچا جو ہے نا راجدھانی پر اس سلطنت پر قبضہ کرنا چاہتے تھے اس کے جو وزیر تھے انہوں نے راجہ کا نمک کھایا ہوا تھا وہ چاہتے تھے کہ سلطنت اس کے بیٹے کو مل جائے ریاست تو انہوں نے کہا کہ چلو عالمگیر رحمت اللہ علیہ اس زمانے میں عالمگیر بادشاہ جو عالم بھی تھے اللہ والے تہجد گزار ان کے پاس چلتے دہلی ان سے لکھوا لیتے ہیں تو چچا کا جو فتنہ ہے وہ بند ہو جائے گا اب وہ لوگ بچے کو لے کر چلے راستے پر سمجھاتے رہے دیکھو اگر بادشاہ یہ پوچھے تو یہ جواب دینا یہ پوچھے تو یہ جواب دینا پورے سوال جواب سمجھاتے رہے اب اس کے بعد جب دہلی کے قریب پہنچے تو بچے نے کہا کہ آپ نے جو مجھے اتنے سوالات سمجھائے ہیں 5 ایئر پیپر دے دیے گیس پیپر بھی دے دیا لیکن اگر اس سوال کے علاوہ کوئی اور سوال پوچھ لیا بادشاہ نے پھر کیا ہوگا وہ وزیروں نے کہا یہ بچہ بہت ہوشیار ہے بہت چکرباد ہے چالاک ہے یہ خود ہی جواب دے لے گا اس نے کہا بھائی تو خود ہی جواب دے لے گا اب اس نے عالمگیر رحمت اللہ علیہ اس وقت حوض میں غسل فرما رہے تھے لیکن وہ غسل ہمارے جیسا نہیں وہ تالاب والا غسل یعنی ناف سے گھٹنے تک چھپا کے جب پتہ چلا فلاں راجہ کا بیٹا آیا جو مر گیا اس کا تو اس کو وہی بلوا لیا اب بچہ آیا اس نے آ کر کہا کہ ایسے ایسے کہ میری یہ ضرورت تو رہے کہ میرے چچا قبضہ کرنا چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ لکھ دیں ریاست میرے نام پر تو چچاؤں کا فتنہ ختم ہو جائے گا عالمگیر نے کیا حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اس بچے کو دونوں بازو سے پکڑا اور اس کو حوض میں لٹکا دیا کہا گرا دوں وہ بچہ ہنسنے لگا تو عالمگیر نے کہا ارے جی تو عجیب بے وقوف پاگل ہے موقع ہے خوف پر یعنی یہ خوف کا موقع ہے تجھے تو رونا چاہیے تھا اور مجھ سے گڑگڑانا چاہیے تھا اور تو ہنس رہا پاگل کو کون ریاست دے گا میرے مرشد فرماتے ہیں اس بچے نے کہا کہ جناب بادشاہ سلامت آپ مجھ سے بھی تو پوچھئے میں کیوں ہنسا عالمگیر ٹھٹکا چونکا اس نے کہا یہ بچہ تو کچھ خاص ہوشیار معلوم ہوتا ہے اس نے کہا اچھا بیٹا بتاؤ کیا بات ہے اس نے کہا بات یہ ہے کہ بادشاہوں کا اقبال بلند ہوتا ہے اگر وہ کسی کی ایک انگلی پکڑ لے تو وہ ڈوب نہیں سکتا میرے تو دونوں بازو آپ کے ہاتھوں میں ہیں حکیم الامت کی یہ بات سنا کر میرے مرشد نے آہ کھینچی کہ آہ کھینچ کر حکیم الامت نے فرمایا کہ آہ ایک کافر بچے کو ایک مسلمان بادشاہ پر اتنا اعتماد ہے تو اللہ تعالیٰ کے مومن بندوں کو اللہ تعالیٰ پر کتنا اعتماد ہونا چاہیے لہذا فرمائے کہ جو آنسو نکلے ان آنسو کو معمولی مت سمجھنا چاہے مکھی کے سر کے برابر ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید ہے کہ جس کے چہرے کو جہنم سے چھٹکارا دے کر جنت بھیج دے اور باقی جسم کو نہ بھیج دے اس لیے فرمایا ابھی سے بکنگ کروا لو جو گھڑیا باقی ہے اس کی قدر کر لو ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا غریبت جان لو مل بیٹھنے کو غریبت جان لو ان تھوڑے سے وقت کو مبادہ پھر یہ وقت آئے کہ نہ آئے کتنے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ پچھلے رمضان شریف میں شریک تھے کہ نہیں تھے آج وہ دنیا میں نہیں ہے وہ آخرت کو چلے گئے اور ایک دن ہم کو بھی جانا ہے مبادہ نہ جانے کہ اگلے سال کی گھڑی ہم کو ملے نہ ملے لہذا جلدی کر لیں دیر نہ کریں اس بھروسے اس غفلت میں نہ رہے کہ ابھی تو ہمارے بال سفید ہوں گے ابھی تو ہم بوڑھے ہوں گے پھر دنیا سے جائیں گے کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب جانا ہے ڈپارچر کا ٹائم ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے جلدی کر لیں جلدی ہم گناہوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کر لیں جلدی سے ایک مٹھی داڑھی رکھ لیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں جب پیش ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شکل کے مطابق پیش ہوں تو میرے مرشد نے فرمایا کہ جنت کے سوال پر اللہ تعالیٰ نے قوم کو پیدا فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے فضل سے لیکن جہنم کے سوال پر اللہ تعالیٰ نے قوم کو پیدا نہیں کیا کیوں اگر قوم کو پیدا کر کے داخل فرماتے یہ ظلم ہوتا اور اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے دادا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کو نازل فرمائی اب میرے مرشد یہاں ایک بات اور فرماتے ہیں کہ دیکھو جس طرح سے جہنم کا پیٹ جہنمیوں سے نہیں بھرا گناہ گاروں سے نہیں بھرا کفار سے نہیں بھرا بلکہ اللہ تعالیٰ کی تجلی سے نور خاص اس کا پیٹ بھرا. فرمایا اسی طرح اس بات کو یاد رکھنا کہ یہ سمجھو گے کہ گناہ کریں گے ہمیں تسلی ہو جائے گی. فرمایا کہ یاد رکھنا نفس کا پیٹ گناہوں سے نہیں بھر سکتا. جس طرح کیوں؟ کیونکہ نفس ہے جہنم ہیڈ آفس ہے اور نفس یہ برانچ آفس ہے اور برانچ آفس کا وہی مزاج ہوتا ہے جو ہیڈ آفس کا مزاج ہوتا ہے. صحیح ہے نا جناب؟ برانچ کی پالیسی کیا ہوتی ہے؟ جو ہیڈ آفس کی پالیسی ہوتی ہے وہی برانچ کی پالیسی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اب سمجھ میں آ گیا نا، مزاج سے زیادہ پالیسی سمجھ میں آئے گی. لہذا جو اصول ہیڈ آفس کی طرف سے ہوتے ہیں برانچ میں بھی وہی اصول چلتے ہیں. لہذا فرمایا جس طرح سے جہنم کا پیٹ جہنم میں اسے نہیں بھرا، یاد رکھنا گناہوں سے تمہارا پیٹ نہیں بھرے گا. اور جو یہ کہے گا کہ جی مجھے تقاضا ہوتا ہے، فرمایا کہ اگر تقاضا ہوتا ہے، تقاضے کی مثال کھجلی کی طرح ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں میں نے مجھ سے فرمایا تقاضے کی مثال کھجلی کی طرح ہے. اب کھجلی کا تقاضا ہوا، اب کھجلی کر دی تو تھوڑی سکون مل جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد اس سے زیادہ شدت سے تقاضا ہوتا ہے، پھر کچھ نہیں کر دی، پھر اس کے بعد سکون مل گیا، پھر تھوڑی دیر اور زیادہ کرتے کرتے یہ عالم ہوتا ہے کہ کھجلیاں ایسے بلکہ کنگھیوں سے کرتے ہیں وہ، اور خاص وہ چیزیں لوہے کے اسکیلوں سے کھجلیاں کر رہے ہوتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ اور یہ شعر بھی پڑھتے جاتے ہیں کہ نہ لڈو میں نہ پیڑے میں نہ برفی میں مزہ ہے، نہ لڈو میں نہ پیڑے میں نہ برفی میں مزہ ہے، جو حضرت کھجلی کو کھجلانے میں مزہ ہے. تو یاد رکھنا کھجلی کرتے کرتے کھال پھٹ جائے گی. اس وقت تو کھجلی میں بڑا مزہ آتا ہے نا کہ جی مزہ آ رہا ہے. میرے مرشد فرماتے کیسا مزہ؟ کہ جیسے شادی ہو رہی ہے. ہاں ہاں ہاں، شادی ہو رہی ہے، شامیانے لگ رہے ہیں اور بیوی بیوٹی پارلر میں تیار ہونے گئی ہے، روز بیوٹی پارلر میں اور نہیں ڈپلیکس میں. اور اس کے بعد جب کھجلی کرتے کرتے کھال پھٹ گئی، اب کہتے ہیں ہائے افسوس، آندھی آئی، شامیانے اجڑ گئے، دیگے الٹ گئی اور دلہن وہ بھی بھاگ گئی. فرمایا جس طرح سے کھجلی کا علاج کھجلی کرنا نہیں ہے بلکہ خون صاف کرنے والی دوا پیے، کیونکہ خون میں کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے کھجلی ہو رہی ہے. لہذا خون صاف کرنے والی دوا پیے، کھجلی سے کر کے کھجلی کا علاج بھی ہو سکتا. فرمایا اسی طرح سے تم اگر یہ سمجھو گے کہ گناہ کر لیں گے اب چین مل جائے گا، یاد رکھنا زندگی گزر گئی گناہ کرتے کرتے. کون آدمی جس کو گناہوں سے چین ملا؟ لہذا گناہ کا علاج گناہ کرنا نہیں ہے بلکہ گناہ کا علاج اللہ کا نور حاصل کرنا ہے. اس لیے آپ دیکھیے بعض لوگ ایک شکایت کرتے جی رمضان شریف سے جیسا مزہ آتا ہے غیر رمضان میں ویسا مزہ نہیں آتا. اور یہ شکایت بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کا جواب سنیے وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نماز رمضان شریف میں نماز کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام اور روزہ رکھتے ہیں تو خود ہی نظر نیچی ہو جاتی کہ یار روزے میں کیا عورتوں کو دیکھیں گے، کیا فلمیں دیکھیں گے، کیا تصویریں دیکھیں گے. توبہ توبہ توبہ، خود ہی نظر بچانے لگ جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کی توفیق ہوتی ہے تو وہ اس میں خود ہی لذت اور مزہ ملتے ہیں. اور رمضان شریف گزرتے ہی معتکف صاحب مسجد سے باہر نکلے فوراً شیطان پہنچ گیا، ارے میاں گھر جانا ہے، ذرا کچھ تھوڑی سی جو داڑھی نکل آئی ذرا کچھ اپ ٹو ڈیٹ بنو. کہ کیا تم ایسی شکل لے کر جاؤ گے؟ کل عید کا دن ہے، سارے رشتے دارنیاں بھی آئیں گی، کیا تم منہ لے کر جاؤ گے ان کے سامنے؟ اور پھر بیوی کیا بولے گی؟ ابھی جناب گھر جاتے نہیں ہیں، پہلے حجان کے پاس، ہیئر ڈریسر کے پاس پہنچ جاتے ہیں. کیا عالم ہے! تو رمضان شریف گزرتے ہی اور پھر نماز پڑھنے جانے لگتے تو شیطان گلے میں ہاتھ ڈال کے پہنچ جاتا ہے، ارے بھائی اتنی نمازیں تم نے پڑھ لی رمضان شریف میں، بزرگوں نے فرمایا جو رمضان شریف میں تقویٰ دے رہے سارا سال کافی ہے. اگر رمضان شریف کی نماز پڑھ لی سارے سال کی کافی ہے. پھر رمضان شریف کے بعد نظر ہی نہیں آتی، نہ ذکر، نہ تلاوت، نہ نماز کا اہتمام، نہ گناہ سے بچنے کا اہتمام، تو مزہ کیسے آئے گا؟ آپ سمجھ میں آیا؟ تو اگر ہم غیر رمضان میں بھی اسی طرح سے تقویٰ کا اہتمام، گناہ سے بچنے کا اہتمام کریں، عبادت کا اہتمام کریں، پھر دیکھیں کیسے نہیں مزہ آتا ہے. لہذا وہ لوگ دیکھیں کبھی کبھی سہروردے کے لیے چلے گئے، کسی اللہ والے کی مجلس میں چلے گئے، اجتماع ہوا دعا کے اندر چلے گئے، مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو کیوں؟
اہتمام ہوا عبادت کا، نیک کام کا، گناہ سے بچنے کا، تو مزہ خود بخود آتا ہے. اگر غیر رمضان میں بھی ہم تقوا سے رہنے کا اہتمام کر لیں، سنت پر عمل کرنے کا اہتمام کر لیں، عبادت کا اہتمام کر لیں، تو وہی مزہ آئے گا. کیا اللہ تعالیٰ رمضان کا مزہ غیر رمضان پر دینے میں قادر نہیں ہے؟ وہ کہے فرمائیں گے نہیں، رمضان میں ہی ملے گا. ہاں بے شک رمضان شریف کی برکات سے انکار نہیں ہے، لیکن میرے پیارے دوستو، ہاں اگر ہم رمضان میں صدقے دل سے اللہ والے بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو غیر رمضان میں بھی باقی رکھیں گے. ہم ارادہ ہمت تو کریں. اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں دیکھو گناہ چھوڑ دو، گناہ چھوڑنے میں جلدی کرو. اب ہم کہتے ہیں جی گناہ چھوڑنا مشکل لگتا ہے، میرے شیخ فرماتے ہیں تین کام کر لو، گناہ ہر گناہ چھوٹ سکتا ہے. نمبر ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ چھوڑنے کی جو ہمت دی ہے اس ہمت کو استعمال کر لیں. ہم میں سے ہر ایک کے اندر ہمت ہے گناہ چھوڑنے کی. لہذا دیکھ لیجئے رمضان شریف جو لوگ کہتے ہیں بدنظری چھوٹتی، رمضان شریف میں کچھ نہ کچھ تو اثر پڑتا ہی نہیں پڑتا، خصوصاً عصر کی نماز کے بعد. عصر کی نماز کے بعد چونکہ نفس بھی ڈھیلا پڑ جاتا نا، اس وقت فلم یاد نہیں آتی، اس کو کچھ یاد نہیں آتا، اس کو یہی ہے کہ بھائی اللہ والا بننا ہے، نیک آدمی. اور جیسے ہی افطاری ہوتی ہے افطاری کرتے ہی مستی سوچتی ہے، پیٹ میں پڑا چارہ اچھلنے لگا بیچارہ، ذرا افطار کرتے ہی مستی سوچتی ہے. تو ایک بات یہ ہمت ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمت نہیں ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں. میرے مرشد نے یہ بات فرمائی. کیسے فرمایا کہ کہتے ہیں جی ہم نظر نہیں بچا سکتے. فرمایا کوئی ہنڈا مقرر کر دے جس کے ہاتھ میں ٹی ٹی ہو، جس کو دیکھ کر ٹین ٹین بولے. اب وہ ہنڈا کہے دیکھو مولوی صاحب صوفی صاحب، اگر تم نے کسی عورت کو دیکھا نا تو یاد رکھنا میرا نشانہ زبردست ہے، گولی مار دوں گا میں. اب کیا کریں گے جناب، بازار بھی جائیں گے ایسے ہاتھ رکھیں گے، ایسے اپنے دونوں ہاتھوں گھوڑے کی طرح سے، اور کہیں گے دیکھو بھائی، بھائی صاحب بدگمانی نہ کرنا، بدگمانی کرنا حرام ہے. اب کہاں سے ہمت آ گئی؟ اگر کہتا ہے ہمت نہیں ہے تو وہ ٹھیک ہے، جو چاہے کرو، کیا کر سکتا ہے. لیکن ہمت ہے تبھی تو نظر بچائے گا وہ. تو لگا اللہ تعالیٰ نے جو ہمت دی ہے اس ہمت کو استعمال کر، وہ ہمت کیا تھوڑی آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جائے گی. جیسے ایک آدمی، ہمارے اندر اتنی بھی ہمت ہے ہم 200 کلو وزن بھی اٹھا سکتے ہیں، لیکن ہم کیوں نہیں اٹھاتے؟ اس لیے کہ ہم وزن اٹھانے کی جو پریکٹس کرتے نہیں ہیں. لہٰذا آپ دیکھیے جو لوگ باڈی بلڈنگ کلب کے اندر جاتے ہیں، شروع شروع میں کیسا تھوڑا تھوڑا وزن اٹھاتے ہیں، باڈی بلڈنگ کرتے ہیں نا تھوڑا تھوڑا، ایک دن آتا ہے 100 کلو بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ. لہٰذا اگر ہم تھوڑی تھوڑی ہمت استعمال کرنا شروع کر دیں تو آہستہ آہستہ یہ ہوگا، اتنی ہمت ہو جائے گی کہ ہم ہر گناہ چھوڑ سکتے ہیں. 100% ہماری بندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے مطابق ہو جائے گی. ایک کام کریں، اور دوسرا کام یہ کریں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں کہ اللہ ہمیں گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. میرے مرشد فرماتے ہیں ہم لوگ تو ڈر کے مارے دعا مانگتے بھی نہیں ہیں کہ اللہ ہمیں نیک بنا دے، کہ واقعی نیک نہ بن جائے. وہ نیک بن جائیں گے وہ جی سارے وہ کام چھوڑنے پڑیں گے. اگر ہم واقعی نیک بن گئے تو لوگوں کا پیسہ بھی واپس کرنا پڑے گا جو ہم نے دبایا ہوا، وراثت بھی دینی پڑے گی، اور اپنی ساری گرل فرینڈ سے ان کو بھی چھوڑنا پڑے گا اگر نیک بن گئے تو. کہنے پھر اگر ہم فلمیں چھوڑ دیں گے مزہ کیسا آئے گا؟ میرے مرشد فرماتے ہیں جس کو تم مزہ سمجھ رہے ہو یہ مزہ نہیں ہے، یہ لذت نہیں ہے. اگر مزہ ہوتا تو خودکشیاں کیوں کرتے ہیں لوگ؟ اگر مزہ ہوتا تو گھبراہٹ اور پریشانی کیوں ہوتی؟ کہتے کہ صاحب سکون نہیں ہے. کیوں؟ باوجود عبادت کرنے کے بھی سکون نہیں ملتا گنہگار آدمی کو، عبادت کے باوجود اس کو سکون نہیں ملتا. یہ ایسا ہی ہے جیسے ایئر کنڈیشن چلا دیا لیکن کھڑکی بند نہیں کی. لہذا عبادت کا ذکر کا ایئر کنڈیشن تو چلا دیا، لیکن میرے پیارے دوستو گناہوں کی کھڑکی بھی بند کرنی ہوگی. لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، مانگنے کی گھڑیاں ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ سے دعا مانگ لے کہ اللہ 100% ہماری گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجیے. اور رہی بات مزے کی، میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں یاد خدا کا ہر نفس کونوں مکان سے کم نہیں، یاد خدا کا ہر نفر کونو مکان سے کم نہیں، اہل وفا کا بوریا تخت شاہ سے کم نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فرما برداروں کو واللہ ایسی لذت اور ایسا مزہ عطا فرماتا ہے کہ بادشاہ کیا جانے، مال و دولت والے کیا جانے، حسینوں کے چکر میں گھومنے والے کیا جانے، فلمیں ننگی فلمیں دیکھنے والے کیا جانے کہ جن کا سکون اور چین برباد ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فرما برداروں کو وہ لذت عطا فرماتا ہے، ہاں پتہ نہیں چلتا لیکن اس کی لذت اس کے دل میں چھپا کر دیتے ہیں. تو دوسرا کام کیا کریں کہ گناہ چھوڑ دیں، اور نمبر تین کام اللہ والوں سے دعا کرائیں کہ آپ ہمارے لیے دعا فرما دیجئے کہ ہم اللہ والے بن جائیں، فرما بردار بن جائیں، ہمت ہو جائے ہماری کہ ہم ایک مٹھی داڑھی رکھ لیں، زمانے کا معاشرے کا خوف ہمارے دل سے نکل جائے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آگے بڑھتے چلے جائیں. تو فرماتے یہ تین کام کر لو انشاءاللہ تعالی، ہمت کر کے کام کر لو. نمبر ایک اپنی ہمت استعمال کر لے، نمبر دو اللہ تعالی سے دعا مانگے، نمبر تین خاصان خدا اللہ والوں سے دعا کی درخواست کرے کہ آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میں گناہ چھوڑ کر اللہ تعالی کا فرما بردار بن جاؤں. فرمایا اس کے بعد پھر کیا عالم ہوگا، اللہ تعالی کے قرب اور لذت اور جنت کا مزہ یہی سے ملنے لگے گا. لگا اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، ولیمن خوف مقام ربی ہی جنتان، کہ جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دو جنت عطا فرماتا ہے. اللہ مالوسی رحمت اللہ نے اس کی ایک تفسیر تو یہ فرمائی ہے، ایک فرماتے کہ دو جنت کیسی ہوگی، جیسے ہمارے گھر ہوتے ہیں نا، پہلے زمانے میں گھر ہوتے تھے مردانہ الگ زنانہ الگ، پہلے زمانے میں گھر ایسے بنتے تھے. آج کل تو مکس گیدرنگ کا زیادہ شوق ہو گیا، ورنہ پہلے زنانے میں حصے میں نہیں جاتے تھے، مردانہ الگ زنانہ الگ. لہذا فرمائے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو جنت عطا فرمائیں گے، نمبر ایک ایک جنت ہوگی جنت لنفسہ، جنت لخدمہ وازواجہ، ایک حور بیویوں کی جنت ہوگی اور ان کے خدام کی جنت ہوگی، اور جنت دوسری جنت جنت لنفسہ واحبابہ، یہ ایک دوسری جنت اپنی ذات کے لیے اور اپنے دوست وغیرہ کے لیے، دو جنتیں. اور اللہ مالوسی رحمت اللہ علیہ تفسیر اور نقل کرتے ہیں صوفیہ کی، فرماتے ہیں صوفیہ آزاد اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور ڈر کر گناہ سے بچنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دو جنت عطا فرمائیں گے، ایک دنیا میں ایک آخرت میں. وہ کیا؟ جنت فی الدنیا بالحضور مع المولا. کہ دنیا میں جو ان کی جنت ہوگی کیا عالم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا حضور ان کو نصیب ہوگا. آئینہ دل میں ہے تصویر یار، آئینہ دل میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. وہ آئین آنکھوں سے تو نہیں لیکن اللہ تعالیٰ دل کی آنکھ سے ان کو اپنا دیدار نصیب فرماتے ہیں اور ایسی لذت عطا فرماتے ہیں کہ واللہ سارے عالم کی لذت اس کے سامنے ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں وہ شاید ہو جہاں جس دل میں آئے، وہ شاید ہو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. تو یہ ایک نظر. اور آخرت میں کیا ملے؟ جنت فی الدنیا بالحضور مع المولا اور جنت فی العقبا باللقاء المولا، پھر آخرت میں اللہ کا دیدار ہوگا. ایسا دیدار میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جس کو اہل جنت جنت کے اندر خالص جنت کا دیدار کریں گے واللہ ان کو جنت کی کوئی نعمت یاد بھی نہیں آئے گی. کہاں ہے خیرت، کہاں ہے نظام کار اس کا، یہ پوچھتی ہے نرگس خمار آلو. اور تیرے جلووں کے آگے ہمت شرح و بیان رکھ دی، زبانیں بے نگاہ رکھ دی اور نگاہ بے زبان رکھ دی. دادا اس لیے میرے دوستو گناہ سے بچنے کی ہمت، جان کی بازی لگا لے ہم لوگ، موقع اچھا ہے، ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ بھی گرا نہیں، وہ جو گرا بھی سنبھل گیا. تو کیا جس طرح سے جہنم کا پیٹ جہنمی سے نہیں بھرے گا میرے پیارے دوستو، گناہ کا پیٹ کرتے کرتے ہم بھٹے ہو جائیں گے مر جائیں گے لیکن جہنم گناہوں سے ہمارا پیٹ نہیں بھرے گا. لڑائی کیا کریں، اللہ کا نور حاصل کریں، ذکر تلاوت عبادت کا اہتمام، سنتوں کا اہتمام اور گناہ سے بچنے میں جان کی بازی لگائے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی لذت اور کیسا مزہ اپنے کرم سے دنیا میں عطا فرماتے ہیں. دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وصحبه وبارك وسلم. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اے کریم مالک اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما دیجئے, ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے, ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, ہمارے دن کے اجالے رات کے اندھیرے کے گناہوں کو معاف فرما, مخلوق میں گڈ کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما, چھپ کر کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے کریم مالک ہمارے گناہوں پر رمضان شریف کے صدقے میں, اس مبارک رات چاک رات کے صدقے میں یا اللہ ہمارے گناہوں پر قلم عفو پھیر دیجئے, معافیت عطا فرما دیجئے, مغفرت عطا فرما دیجئے, اپنی رحمت توفیق ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. اے کریم مالک ہماری گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجئے, گناہوں کو چھوڑنے کی جو آپ نے ہمت عطا فرمائی اس ہمت کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما, عبادت کا ذوق و شوق نصیب فرما, شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, اہل مخروض کے قرضوں کو عطا فرما, اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا, ہم سب کو حلال روزگار عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما. یا اللہ جو اپنی بیٹیوں بہنوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما, جو لڑکے شادی کرنا چاہتے ہیں ان کو نیک صالح بیوی عطا فرما دیجئے, بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما, اور ہم سب کو اور ہماری اولاد کو نیک صالح اور فرما بردار بنا دیجئے. یا اللہ اپنے کرم سے ہماری جانوں کو اس رمضان شریف کے صدقے میں ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو خوش رکھے اور ایک لمحہ ایک سانس آپ کی نافرمانی میں نہ گزارے. اے کریم مالک اپنے کرم سے ہماری گزارشات کو قبول فرما, ہماری عبادتوں کو قبول فرما, ہمارے روزوں کو قبول فرما, ہماری تراویح کو قبول فرما, ہمارے قرآن پاک کی تلاوتوں کو قبول فرما, ہمارے مال کے خرچ کرنے کو قبول فرما. یا اللہ تعالیٰ اور سلامتی ایمان سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا میں رکھیے, اور سلامتی ایمان سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. اپنے کرم سے اللہ ہمارے دینی مل بیٹھنے کو اپنی محبت کا ذریعہ بنا دیجیے, گناہوں کو چھوڑنے کا ذریعہ بنا دیجیے, تقوی کا ذریعہ بنا دیجیے, اپنی محبت اور معرفت کا ذریعہ بنا دیجیے. اور اے کریم مالک ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بنا, ہماری اخلاقی ترقی کا ذریعہ بنا دیجیے, اور اپنی رضا اور خوشی کا ذریعہ بنا دیجیے, اور ہماری یا اللہ تعالیٰ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, اللهم تقبل هذه الدعوات بحق انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد, وصلى الله تعالى